घर घर में बिछा दो फर्श अज़ा,
घर घर में बिछा दो फर्श अज़ा,
मौला को देना है पुरसा,
मौला को देना है पुरसा।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिल्लाहिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद,
अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु
व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन सय्यिमा बखियतुल्लाहि फिल अर्ज़ीन। قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم।
परवरदिगार आलम का इंतहाई एहसान है, इंतहाई खुदा तआला का लुत्फ करम है, उसने हमें और आपको उस काम की तौफीक नसीब फरमाई है कि जो दर हकीकत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का काम है। खुदा तआला ने इस काम के लिए अपने पाकीज़ा तरीन बंदों का इंतखाब फरमाया और कुछ बंदों को तौफीक दी है कि वो इसी रास्ते के ऊपर, इसी तरीके के ऊपर चलते हुए अपने और दूसरे इंसानों की हिदायत और कमाल के लिए वसीला बन सकें। यह कि खुदा तआला ने आपको और हमें सआदत नसीब की है, ये इंतहाई खुदा ने तआला के हुज़ूर शुक्रगुजारी की बात है। खुदा की दी हुई इस तौफीक का शुक्र बजा लाने के लिए और इस हदफ से कि जितना इंसान शुक्र बजा लाता है नेमत में इजाफ़ा होता है, और इसके साथ साथ अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के हुज़ूर उनकी मीलाद की तारीखों की तहनियत और मुबारकबादी का पैगाम पहुँचाने के लिए, वक्त के इमाम के ज़ात इजहार वफ़ा के लिए, तजदीद वफ़ा के लिए एक बार फिर दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। परवरदिगार आलम ने हमें और आपको एक ख़ास हदफ़ और मकसद के साथ दुनिया के अंदर रिसाल फरमाया है, और उस हदफ़ और मकसद में माशरे को एक ख़ास मकाम हासिल है। जितने भी इंसान के अंदर सलाहियतें हैं, अगर हम उनको परवान चढ़ाना चाहते हैं तो हमें किसी माशरे के अंदर होना है। जैसे ही हम और आप ये कहते हैं कि इसको माशरे के अंदर रहना है, एक ख़ास जगह के ऊपर ज़िंदगी गुजारनी है, उसके अपने चैलेंजेस सामने आते हैं, उसके अपने तकाजे सामने आते हैं। लिहाजा कुरान करीम के अंदर बेतहाशा तालीमात आपको माशरती तालीमात मिलती हैं, जिसके अंदर माशरे का तस्करा होता है, भैया कि आप यहाँ पर कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, इसको आप किस सम्त लेकर चलेंगे। ये खुदा का शुक्र है कि मैं और आप एक ऐसे माहौल के अंदर हैं जहाँ पर दीन की गुफ्तगू चल निकली है। ये ज़माना इस एतबार से दीन पसंदी का ज़माना है, दीन दुश्मनी का ज़माना नहीं है। गुज़िश्ता सदी को हम कह सकते हैं दीन दुश्मनी की सदी थी, कि जिसके अंदर दीन की दुश्मनी, दीन के मुकाबले पर आना, दीन का इनकार करना गोया फैशन बन गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन चीज़ें तब्दील होती चली जा रही हैं, अब गोया दीन पसंदी फैशन बन रही है। पहले ज़माने में चैलेंज हमारे सामने ये था कि हम दीन को बचा के कैसे रखेंगे, इस ज़माने में चैलेंज हमारे सामने ये है कि सही दीन पेश कैसे करेंगे। अब पेश करने के लिए बहुत कुछ है, लिहाजा पहले दीन का नाम लेना मुश्किल था, अब असल मसला ये है कि असली दीन का नाम कैसे लोगों के सामने लिया जाएगा। अब मसनू दीन बहुत हैं, पहले वक्त ये था कि दीन था ही नहीं, अब जाली दीन बहुत हैं, अब असली दीन को कैसे लेकर आएंगे। तो इस एतबार से एक ज़माना अच्छा ज़माना है कि दीन पसंदी का ज़माना है, और आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस दर्सगाह के हवाले से भी और मजमू तौर पर जो इस दर्सगाह से वाबस्ता नहीं है दूसरे हवालों से भी इस लहर का एक हिस्सा बने हुए हैं, जिसमें लोग दीन चाह रहे हैं, आप दीन सीख रहे हैं और एक ज़माने में आपको दीन देना है। शायद अहम तरीन कामों में से एक काम यह है कि हम ये तय करें कि हमें माशरे को कहाँ पहुँचाना है, आपने और हमें देना क्या है दीन के नाम पर, और लोगों ने हमसे लेना क्या है। ये जो मामला हमारे सामने आ रहा है, जिस जिम्मेदारी को आप लेना चाहते हैं, एक आम जिम्मेदारी से ज़ाहिर बहुत मुख्तलिफ है। एक आम इंसान जो एक आम दर्सगाह के अंदर होता है, उसके सामने एक ख़ास फील्ड होती है, वो ये देखता है इस फील्ड की डिमांड कितनी है माशरे के अंदर। मिसाल के तौर पर एक आम तालिबे इल्म कि जो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर होता है, वो फील्ड को چننے سے پہلے یہ دیکھتا ہے اس فیلڈ کے اوپر سیلری کتنی ملتی ہے، مجھے اتنی سیلری چاہیے، اس سے زیادہ سیلری چاہیے، اتنی سیلری اس فیلڈ کے اوپر مل جاتی ہے اور میں اس فیلڈ کے اندر صحیح چل سکتا ہوں تو وہ اس فیلڈ کا انتخاب کر لیتا ہے۔ آپ الحمدللہ دین کے نام پر ایک راستے کے اوپر چلیں، اور اب جو آپ کی ذمہ داری آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو دینا کیا ہے۔ بڑی مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب آپ لوگوں کو کوئی ایسی چیز دینے کی کوشش کرتے ہیں جس کی ڈیمانڈ ان کے اندر نہیں ہے۔ جو لوگ لینا چاہتے ہیں وہ آپ دینا نہیں چاہ رہے، یا آپ دے نہیں پا رہے ہیں، اور جو آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ لوگ لینا نہیں چاہ رہے۔ آپ کو بیچ کا ایک راستہ نکالنا ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ تو میں اس مناسبت سے کہ ہم اس درسگاہ کے اندر ہیں اور بہت سارے طالب علم ہمارے سامنے موجود ہیں، چند منٹ پہلے اس کے اوپر عرائض پیش کر دیتا ہوں کہ ایک طالب علم جب معاشرے کے اندر کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کن نکات کے اوپر کام کرے تو اس کا کام مؤثر کام کہلائے گا، اور جدوجہد کس ٹائپ کی جدوجہد ہونی چاہیے۔ آیا یہ مقابلہ ہے جس میں دو متضاد متحارب گروپ ہیں جن کو ایک دوسرے سے لڑنا ہے، یا کسی اور قسم کی چیز ہے؟ اس کو کس انداز میں دیکھنا چاہیے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے جو شاید اس مسئلے کو ہمارے سامنے بہت آسان فرما رہی ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اس کا ایک پس منظر ہے، پس منظر یہ کہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، تیز بارش ہوتی ہے، تو ندی نالے جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ندی نالے جاری ہوتے ہیں تو اس کے پانی جو تیزی سے بہہ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک جھاگ آ جاتا ہے، اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے یہ جو جھاگ ہے یہ لوگوں کو پسند آتا ہے، اوپر سے دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، لیکن یہ جو جھاگ ہے یہ خشک ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ روئے زمین پر باقی رہتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک قانون ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جو جھاگ ہے زبد یہ خشک ہو کے ختم ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، پھر قرآن کریم نہیں فرما رہا کہ جھاگ چلا جاتا ہے پانی باقی رہتا ہے، فرمایا وہ مثال تھی، اب حقیقت سنو، قانون یہ ہے۔ قانون کیا ہے؟ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ آپ ماشاءاللہ عربی گرامر سے واقف لوگ ہیں، تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ماں میں کتنی عمومیت ہے اور الناس کے اندر کتنی عمومیت ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور ہر وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، نہ کہا کہ وہ دین جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، وہ دنیا جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اس کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ وہ جو لوگ ہیں وہ مومن ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، یا عابد متقی پرہیزگار ہیں، اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ ہر وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ پہنچائی، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، پھر وہ زمین پر باقی رہے گی، پھر وہ زمین پر باقی رہے گی۔ مثال کے طور پر یہ جو آپ نے لائٹس لگائی ہوئی ہیں، آپ نے لالٹین کیوں نہیں استعمال کی؟ اس میں آپ کا ایک فائدہ تھا، آپ نے اس کو لے لیا اور لالٹین کو چھوڑ دیا۔ مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جس میں فائدہ ہے وہ زمین پہ باقی رہے گا۔ اب ہمارے سے ہماری بحث سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ہماری بحث سے تعلق یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو وہ دے رہے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے صحیح ہے، اور لوگوں کو نہیں پتا، شاید وہ آپ کے ٹکراؤ میں آئیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو وہ دے دیں جو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے لیے مفید ہے، اب یہ آپ سے کبھی نہیں ٹکرائیں گے، یہ آپ سے فوراً لیں گے۔ مثلا آپ ایک علاقے کے اندر گئے اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ظلم ہوتا ہے، یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ نے لوگوں کے سامنے کہا کہ اے لوگوں، یہ جو تمہارا ظالم ہے اس کے خلاف مقابلہ کرو، آپ دیکھیں گے آپ کی اپریسیشن نہیں ہوگی، شاید آپ کی تعریف نہ کی جائے، آپ سے کہا جائے کہ آپ تشریف لے جائیے چونکہ آپ یہاں پہ بلوے کا سبب بن جائیں گے۔ آپ کہیں گے میں تو فائدے کی بات کر رہا ہوں لیکن یہ لوگ جو ہیں مجھے باہر نکال رہے ہیں، تو یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ یہ فائدہ ان کے ذہن میں فائدہ نہیں ہے، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان کے ذہن میں نقصان کا سبب ہے۔ تو پہلا مرحلہ کیا آئے گا؟ پہلا مرحلہ یہ آئے گا کہ پہلے آپ یہ تو سمجھا سکیں کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ فائدے کی بات کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اس کام کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کام کے لیے کرنا ہوگا کہ آپ کا اعتماد لوگوں کے پاس ہو۔ اس اعتماد کو لینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس اعتماد کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے آپ لوگوں کی کوئی ایسی مشکل حل کریں جو ان کے ذہن میں بھی مشکل ہے. اللہ کے رسول کی سیرت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, چند منٹس میں اس کو تطبیق کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول اگر پہلے دن سے تشریف لاتے اور فرماتے یہ بت پرستی غلط ہے, ان سب کو چھوڑ دو, ابھی لوگوں کو اعتماد نہیں تھا. اللہ کے رسول نے مدتوں تک اس پر کام کیا کہ پہلے تم پہچان لو کہ میں صادق اور امین ہوں. اچھا, اس صادق اور امین کو سمجھانے کے لیے کیا کیا؟ اتنا تک تو ہم سب کے درمیان مشہور ہے کہ وہ صادق اور امین مشہور تھے. اچھا, یہ کیسے پتہ چلا کہ صادق اور امین مشہور کیسے ہوئے تھے؟ اس کس طرح سے مشہور کیا انہوں نے اپنے آپ کو صادق اور امین؟ یعنی اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے رسول ہر روز مکے کے بازار میں کھڑے ہو کر کہتے میں صادق اور امین ہوں, تو کیا کسی نے ماننا تھا؟ نہیں. پھر اللہ کے رسول نے کیا کام کیا تھا؟ اچھا, آپ اپنی سیرت کی معلومات کو اس لحاظ سے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے یقیناً پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا لوگوں سے کہ اے لوگوں, اگر میں تم سے کہوں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے, مانو گے یا نہیں مانو گے؟ یہ واقعہ آپ کو پتا ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ لوگ اللہ کے رسول کو صادق اور امین کہتے تھے اور اس موقع پر بھی اقرار کیا تھا, یہ آپ کو پتا ہے. کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ صادق اور امین کیوں کہتے تھے؟ اگر آپ کو یہ حصہ نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حصہ آپ کو پک کرنا چاہیے تھا وہ آپ کو نہیں پتا. اچھا, یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ اللہ کے رسول کو لوگ صادق اور امین کیوں کہتے تھے؟ سادہ سی ایک بات تھی, اگر کوئی باہر سے شخص آتا تھا مکہ میں اور مکہ میں آنے کے بعد اس کو طواف کرنا ہوتا تھا, تو اس طواف کے دوران بہت زیادہ امکان تھا کہ اس کی چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. باہر سے آنے والوں کو جو مکہ میں آتے تھے تجارت کے لیے, چند دنوں اپنا سامان لے کر چلنے میں بہت دشواری ہوتی تھی, اپنی دولت لے کے چلنے میں بہت دشواری ہوتی تھی. ان کو کوئی جگہ چاہیے تھی جہاں پر وہ مطمئن ہو کر پیسہ رکھوائیں اور چند دن بعد جب ان کو ضرورت پڑے تو پیسہ واپس مل جائے. مکہ میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بینکس نہیں تھے, اس زمانے میں گورنمنٹ نہیں تھی, اس زمانے میں لاکرز نہیں تھے, اس زمانے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی. اور سب کو پتا تھا کہ مکہ میں اصلا سینٹرل گورنمنٹ تھی ہی نہیں, کوئی کسی پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا. ایک اللہ کے نبی کی ذات تھی جس نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, اور انہوں نے لوگوں سے اتنا کہا تھا لوگوں, اگر تمہاری کوئی امانت ہے میں تمہاری امانتیں واپس پلٹاؤں گا. اللہ کے نبی یہ کرتے تھے. اگر لوگ ان کے پاس امانت رکھواتے تھے, اللہ کے نبی امانت کو جیسا کہ لیتے تھے ویسی کی ویسے واپس کر دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی مشہور ہو گئے کہ یہ امین ہے. لوگوں کے درمیان کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو لوگ قبیلے کے حساب سے گواہیاں دیتے تھے, اپنے قبیلے کے خلاف کبھی کوئی لفظ استعمال نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی سے کوئی پوچھتا تھا وہ بتاتے تھے جو ہوتا تھا. اس بنیاد پہ مشہور تھا کہ یہ صادق ہے. اچھا, اب ایک ذرا سی باریکی ہے, یہ دو معاشرے کی ضرورتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ تھیں. اللہ کے نبی نے پوری کی. جیسے ہی اللہ کے نبی نے اس ضرورت کو پورا کیا جو معاشرے کی ضرورت تھی, معاشرے نے ان کو دو لقب دے دیے, صادق اور امین. پھر یہ دو لقب اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے نہیں لیے, نبوت کے فروغ میں ان دو لقب کو استعمال کیا. اچھا, اب ہم سب کو پتا ہے کہ اگر صادق اور امین کا لقب نہ ہوتا تو نبوت کا فروغ نہیں ہونا تھا. صحیح ہے. اور اس لقب کو انہوں نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ معاشرے کی ایک ضرورت کو پورا کر کے. اب آپ اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا, جیسے آپ لوگوں کو دین دینے جائیں پہلے ایک بات اپنے آپ سے پوچھے گا, آپ معاشرے کی کون سی ضرورت کو پورا کرنے آئے؟ پہلا اسٹیج یہ ہے, پہلا قدم یہ ہے, آپ معاشرے کے اندر پاؤں رکھیں. سب سے پہلے یہ دیکھیے گا آپ معاشرے کی کیا خدمت کرنے کے لیے تشریف لائیں. اچھا, اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں صادق اور امین والے حصے کو نکال دے رہا ہوں, میں صرف دین دینے آیا ہوں, تو یہ تو ہم نے ابھی تصور کیا کہ اللہ کے نبی بھی دیتے تو لوگوں نے نہیں دینا تھا, آپ سے اور مجھ سے کیسے لے لیں گے پھر؟ یہ پہلا عمل ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا. اچھا, اب اس میں ایک اور خوبصورتی بھی ہے. مکے والوں کی نہیں معلوم کون کون سی ضرورتیں اور بھی ہوں گی, اللہ کے نبی نے ان کا انتخاب نہیں کیا. کیوں؟ ان کا تعلق نیک صفات سے نہیں ہوگا, یا ان میں سے بعض کام ایسے ہوں گے جو اللہ کے نبی اس وقت توانائی اور طاقت دنیاوی کم ہونے کی وجہ سے کر نہیں سکتے تھے. ساتھ دیتے تھے, مثال کے طور پر آپ نے یقیناً تاریخ اور سیرت کی کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی نے حلف الفضول کے اندر شرکت کی تھی. حلف الفضول کیا تھا؟ تین فضل تھے وہ جمع ہوئے اور ان تین فضل نے یہ ایگریمنٹ کیا کہ اگر مکہ کے باہر سے کوئی آدمی آیا, اس پر کسی نے ظلم کیا اور اس نے ندا دی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے, تو ہم اس کی مدد کریں گے. اس کام کو، اس ایگریمنٹ کو حلف ایگریمنٹ، حلف الفضول، فضول کا معاہدہ. اللہ کے نبی حلف الفضول میں شامل ہوئے، اس کے اندر پابند ہوئے، کہا اگر تم کسی کی نصرت کرنے جاؤ گے اس بنیاد پر میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا. عالم یہ تھا کہ مدینہ میں جب حکومت تشکیل دے دی تو کسی نے اللہ کے نبی کے سامنے تذکرہ کیا کہ آپ دوران جاہلیت میں حلف الفضول میں شامل تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آج بھی کوئی مجھے حلف الفضول کے نام پہ پکارے میں اس کا ساتھ دوں گا. صحیح ہے؟ بس اللہ کے نبی نے معاشرے کے اندر بہت ساری ضرورتیں دیکھی ہوں گی جو شاید پوری ہونی چاہیے، شاید پوری نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے کیا کیا، ان ضرورتوں کو جن کو پورا کرنا ان کے معیار میں صحیح آ رہا تھا، اللہ کے نبی نے ان کا انتخاب کیا. اور کچھ ایسی ضرورتیں تھیں جو اللہ کے نبی اکیلے پورے نہیں کر سکتے تھے، تو کسی اور کا بھی ساتھ لے کر پورا کیا، گرچہ جاہلیت کا معاشرہ تھا. اب ایک اور بات عجیب سے دیکھنا، وہ لوگ جو حلف الفضول میں لوگوں سے مدد لیتے، کیا وہ مسلمان تھے؟ مثلا ایک آدمی مکہ سے باہر آیا، مکے کے اندر اس کے اوپر ظلم ہوا، اس نے لوگوں سے کہا لوگوں میں نے سنا یہاں پہ کسی نے حلف کیا ہے کہ ساتھ دے گا، میں اس حلف کے نام پہ پکارتا ہوں، یہ جو پکارنے والا ہے یہ مسلمان ہے؟ نہیں. تو نبی کافر کا بھی ساتھ دے رہے تھے، ہاں اگر حق کی بات ہو تو کافر کا بھی ساتھ دے رہے تھے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، آپ جس معاشرے کے اندر جائیں گے، یہ تو الحمدللہ سب مسلمان ہیں، یہ لوگ حق بات کے اوپر، ہم اس معاشرے کی کسی چیز میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا دین ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، جو ان کے دماغ میں بھی ضرورت ہے آپ اس میں اس کا ساتھ دے دیجئے. جیسے ہی آپ ان چیزوں میں ان کا ساتھ دینا شروع کریں گے، فوراً فطرتاً یہ آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے. اب آپ آ کر ان سے کہیں کہ میں دین دینے آیا ہوں، اب یہ قبول کریں گے. اور اگر خدا نہ کرے آپ نے اس راستے کو اسکپ کر دیا، پیچھے والے مرحلے کو چھوڑ دیا، اور آپ نے ڈائریکٹ کہنے کی کوشش کی میں دین دینے آیا ہوں، کوئی ساتھ نہیں دے گا، آپ کو پہلے وہ مرحلہ گزارنا پڑے گا. بس اذان محترم، اس گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ یہ کہ آپ معاشرے کے اندر جب بھی دین دینے کے لیے جائیں، سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا، میں معاشرے کی خدمت کس طریقے سے کروں گا؟ اور ایسی کسی جائز خدمت کو پکڑ لیجئے گا جو آپ کا دین بھی آپ کو اجازت دے. لوگوں کی ایک ضرورت تھی کہ ان کو اموال رکھنے کے لیے امانت دار چاہیے تھا، کوئی معاشرے کے اندر نہیں تھا، اللہ کے نبی نے کہا میں کروں گا. لوگوں کی ضرورت یہ تھی کہ ان کو گواہی دلوانے کے لیے کوئی صادق آدمی چاہیے تھا، کوئی نہیں ملتا تھا، اللہ کے نبی نے کہا میں کروں گا. لوگوں کی ضرورت یہ تھی کہ وہ مکے میں مظلوم واقع ہوتے تھے تو کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا، اللہ کے نبی نے کہا میں مظلوم کا ساتھ دوں گا. آپ تصور فرمائیے آپ معاشرے کو کیا دینا چاہتے ہیں. اگر آپ نے یہ فیز طے کر لیا، یہ مرحلہ طے کر لیا انصاف کے ساتھ کہ آپ نے اپنے پورے وجود سے معاشرے کی کسی خدمت میں اس کا ساتھ دے دیا، بس قانون خدا آپ کے ساتھ ہوگا، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاس فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ روئے زمین کے اوپر باقی رہے گا. معاشرے کی اور آپ کے کام کے اعتبار سے ایک مشترکہ چیز مجھے سمجھ میں آئی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اب اگلے مرحلے میں آتے ہیں، آپ معاشرے کو دینا چاہتے ہیں، آپ معاشرے کو کیا دینا چاہتے ہیں، آپ معاشرے کو کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ چلیے اس عنوان سے لے لیتے ہیں، وہ یہ کہ آپ معاشرے کو کیا سکھانا چاہتے ہیں. میں خود ظاہر ہے کہ طالب علم ہوں، اور طالب علمی کے دور کو گزارتے ہوئے تقریباً 16 سال پہلے پاکستان واپس آیا تھا ایران سے. جب واپس آیا تو میرے سامنے مشکل یہ تھی کہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، میں معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں جو معاشرہ کروانا نہیں چاہتا، اور جو معاشرہ مجھ سے کروانا چاہتا ہے وہ میں کرنے کو تیار نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اب اس کا حل کیا ہوگا؟ اس سے پہلے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا ہم معاشرے کو دینا کیا چاہتے ہیں. اب چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور پھر ہم قرآنی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو واقعی ہم دینا چاہتے ہیں، جو معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوگی. مثال کے طور پر فرض فرمائیں کہ میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی قرات صحیح ہو جائے. صحیح ہے، ہم ایک گروہ بناتے ہیں، گروہ بنا لیتے ہیں، ایک پینل بنا لیتے ہیں، اس کا کام یہ رکھتے ہیں کہ وہ ملک بھر کے اندر لوگوں کی تجوید اور لوگوں کی قرات صحیح کروائے. ٹھیک ہے، اس کے لیے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. ہمیں مثال کے طور پر کیا کرنا ہوگا، ہمیں کچھ ماسٹر ٹرینرز بنانے پڑیں گے، کچھ ماسٹر ٹرینرز ٹرینرز بنائیں گے، اور کچھ ٹرینرز پھر سوسائٹی کے اندر ٹریننگ دے رہے ہوں گے، تو ہم 3 لیولز میں کام کر رہے ہوں گے. ایک لیول ہوگا ماسٹر ٹرینرز کا، جس میں آپ چند لوگوں کو جمع کریں گے، ماسٹر ٹرینرز بنائیں گے جو بہت سارے لوگوں کو ٹریننگ دے سکیں۔ یہ جو ماسٹر ٹرینرز ہوں گے، ٹرینرز بنائیں گے، تربیت دینے والے بنائیں گے، پھر وہ جو تربیت لیں گے پھر وہ سوسائٹی کے اندر چھوٹے چھوٹے دینیات سینٹرز کے اندر، مساجد وغیرہ کے اندر لوگوں کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ میں مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں، آپ 15 سال کا ایک منصوبہ بنائیں، شاید بہت بڑی آبادی کی تلاوت اور تجوید اور قرات آپ صحیح کر لیں گے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ وہ کام ہے جس کے بعد میں اور آپ مطمئن ہو سکیں گے کہ ہم نے صحیح کام کر لیا ہے؟ اپنے اندر سوچیے گا، آپ دینا کیا چاہ رہے ہیں معاشرے کو؟ چلیے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت، تجوید اور قرات کا کہا، اور یہ کام بالکل اچھا کام ہے، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے، صرف ایک فرق کے ساتھ، کیا اس کے پیچھے کچھ اور سوچنا ہے؟ آپ کا ذہن اور میرا ذہن کہے گا ہاں فوراً سوچنا ہے۔ کیا سوچنا ہے؟ مثال کے طور پر ہم چاہیں گے کہ یہ جو قرات، تجوید اور تلاوت یہ لوگ سیکھ رہے ہوں، اس کے پیچھے کسی عبادت میں استعمال کریں گے، اسے اس عبادت کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ ان کو کچھ احکام پتہ ہونے چاہیے، ان کو وضو پتہ ہونا چاہیے، ان کو غسل پتہ ہونا چاہیے، ان کو نجاست، طہارت وغیرہ پتہ ہونا چاہیے۔ میں کہوں گا پھر ایک پینل بنا لیتے ہیں، ایک پینل بناتے ہیں پورے پاکستان کے اندر احکام کی تربیت کے لیے ایک پینل، اس کا ایک سینٹر آفس ہوگا، ایک ہیڈ آفس ہوگا، وہ پورے ملک کے اندر اس بات کو نظارت کرے گا کہ پورے ملک کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں کو صحیح احکام کیسے سکھائے جائیں گے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، 10-15 سال کا ایک منصوبہ بنائیے، یہ کام بھی قابل عمل ہے۔ سوال یہ، اس کو دینے کے بعد مطمئن ہو جائیں گے کہ جو دینا تھا وہ دے دیا؟ اللہ کا دین ہم سے اور آپ سے کیا چاہ رہا ہے اس معاشرے کو دینے کے لیے؟ آیا تلاوت، قرآن کریم، تجوید، میں نے کہا یہ بہت اچھا کام ہے، اسے کرنا چاہیے، احکام، فقہ بہت اچھا کام ہے، قطعاً ہونا چاہیے، اس کے بغیر دین کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہے، آپ اس کے ساتھ فوراً یہ سوچ سکتے ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے مراسم بھی ہیں جو ہمیں انجام دینے ہیں۔ مراسم کس قسم کے؟ مثال کے طور پر ابھی نماز جماعت ہوئی تھی، ہمیں ملک میں نماز جماعت کو بھی پھیلانا ہے۔ بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ جماعت نہیں ہو رہی ہوگی، ہمیں جماعت کروانی ہے، ہمیں عزداری کا حصہ بننا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ عزداری ہو رہی ہے، بہت ساری جگہوں پہ عزداری نہیں ہو پا رہی ہے، ہمیں عزداری بھی انجام دینی ہے۔ چلیے فرض کر لیتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں تقریباً ہر جگہ پہ جماعت ہونا شروع ہو گئی اور ہر جگہ پہ جماعت کے ساتھ عزداری بھی ہم نے کروا لی ہے۔ یہاں پہ رک جائیں، یہ وہ چیز ہے جو خدا ہمیں دینا چاہ رہا تھا اور ہم دین کو دین کے نام پہ لوگوں کو دینا چاہ رہے تھے؟ آخر میں ایک ہدف پوچھے گا اپنے آپ سے، آخر میں جو چیز ہم معاشرے کو دینا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر 3 لیولز پہ اوپر ابھی بات ہو گئی، ہم نے تجوید، تلاوت اور قرآن کریم سکھانے کی کوشش کی، جو بہت ضروری ہے، یقیناً سکھانا چاہیے۔ دوسرے مرحلے میں ہم نے احکام اور فقہ کو سکھانے کی کوشش کی، میں نے کہا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر دین کا تصور نہیں ہوگا، یہ یقیناً سکھانا چاہیے۔ تیسرے مرحلے میں مراسم کی بات ہوئی، جیسے میں نے کہا نماز جمعہ ہے، نماز جماعت ہے، اسی طریقے سے عزاداری ہے، سعید الشہدہ ہے، یہ مراسم آپ نے پھیلانے، اس پہ ضرور کام ہونا چاہیے، اس کے بغیر قوم ختم ہو جائے گی اگر یہ سارے کام نہیں ہوئے۔ آخر میں آ کے پھر پوچھے گا، ان سب کو کرنے کے بعد کام ختم ہو جائے گا؟ یہ وہ کام ہے جو ہمیں دینا تھا؟ آخری ہدف یہی تھا؟ اچھا، اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخری ہدف کیا تھا، تو اپنے آپ سے پوچھے گا کہ قرآن کریم وہ جو آئیڈیل معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اس معاشرے کی نشانیاں کیا ہیں؟ اگر ایک معاشرے کے اندر یہ تینوں کام ہو رہے ہوں، وہ آئیڈیل معاشرہ ہے کیا؟ اگر ان سب کو آپ طے کرتے ہوئے انتہا پہ پہنچنا چاہتے ہیں، ایک جملہ جو بچپن سے روایت سنتے چلے آئیں، مجھے لگا یہ روایت عجیب روایت ہے، یہ روایت بہت سارے مسائل کو حل کرتی ہے، بچپن سے آپ نے سنا ہے، یملا الارض قسطا وعدلا کما ملا ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یہ ہدف نہائی ہے، یہ آخری ہدف ہے۔ آپ اور میں بہت دفعہ ایسا ہوگا تلاوت، تجوید، قرات سکھا دیں گے، معاشرہ کھوکھلا رہے گا، بہت دفعہ ایسا ہوگا فقہ، احکام سکھا دیں گے، پھر بھی معاشرہ کھوکھلا ہوگا، بہت دفعہ ایسا ہوگا جب میں اور آپ ان کو مراسم دے دیں گے، پھر بھی معاشرہ کھوکھلا ہوگا۔ خدا تعالیٰ کس جگہ تک پہنچانا چاہ رہا ہے؟ فرما رہا ہے معاشرے کے اندر عدل پھیلاؤ، انصاف پھیلاؤ۔ اور آپ تصور فرمائیے کہ وہ روایت کہ جو ایک عظیم الشان انتظار کے بعد ولی خدا کی آمد کے لیے ہدف طے کر رہی ہے، وہ یہ ہدف طے کر رہی ہے، یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. ان سید و سردار کے نام پر ان کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.
اب اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں ایک مشکل کو حل کرتا چلوں. ایسا نہ ہو کوئی دوست یہ سمجھ رہا ہو کہ ان تین کاموں کی میں نے مذمت کر ڈالی ہے, نعوذ باللہ تعالی, یا کوئی دوست سمجھ رہا ہو کہ میں ان تین کاموں کو کم کہہ رہا ہوں, نعوذ باللہ تعالی. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں جس بات کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں وہی کہ وہ ہدف نہائی نہیں ہے. ہدف نہائی جو آخری ہدف ہمارے سامنے بنتا ہے وہ یہ کہ آپ معاشرے کو عدل دے دیں, آپ معاشرے کو انصاف دیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ تجوید اور تلاوت دے رہے ہیں, اگر آپ فقہ اور احکام دے رہے ہیں, اور اگر آپ لوگوں کو مراسم دے رہے ہیں اور معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے اور آپ نہیں بول رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کوئی صحیح کام نہیں کر پا رہے. چونکہ آپ یہ سب کچھ دیتے رہیں گے اور ظالم ظلم کرتا رہے گا, کہیں نہ کہیں بات آ کر اس پہ ختم ہوگی, معاشرے میں عدل دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. البتہ یہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اس میں بھی ایک اور گہرائی باقی ہے. کیوں خدا کو معاشرے میں عدل چاہیے؟ خدا کا اصرار اس بات کے اوپر کیوں ہے کہ معاشرے کے اندر عدل ہو؟ اس کا ہدف خلقت سے کیا تعلق ہے؟ ایک جملے میں صرف اس کو عرض کرتا چلوں, ہدف خلقت معاشرے کے اندر عدل پھیلانا کیوں قرار پاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر عدل ہوتا ہے تو میرے اور آپ کے اندر جو خدا نے صلاحیتیں رکھی ہیں تزکیہ نفس کے ذریعے سے, تکامل نفس کے ذریعے سے, ان کو حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. اور اگر معاشرے کے اندر ظلم پھیل رہا ہو تو پھر کوئی تزکیہ نفس, تکامل نفس کا راستہ آسان نہیں ہوگا, پھر بہت سختی ہوگی. کچھ معاشرے کے اندر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یزید کے معاشرے کے اندر رہ کر بھی تزکیہ نفس, تکامل نفس کریں گے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جو اللہ کے رسول کے دور میں بھی تزکیہ نفس, تکامل نفس نہیں کریں گے. خدا نمتان معاشرے کے اندر عدل کرواتا ہے تاکہ وہ جو بیج کی بہت بڑی تعداد ہے 50-60%, ان کو تزکیہ نفس اور تکامل نفس کی طرف لے جا سکے. لہذا ہمیشہ خدا نمتان چاہتا ہے زمین کے اوپر عدل و انصاف ہو. وہ لوگ کہ جو اس طرح بیج کے اندر چلنے والے ہیں ان کے سامنے ایک ایسا معاشرہ فراہم ہو سکے جس میں وہ تزکیہ نفس کی طرف بڑھ سکیں. اب اگر ان سے آپ کچھ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ نتائج یہ بنیں گے, آپ تجوید ضرور سکھائیں, آپ قرآت ضرور سکھائیں, لیکن ظلم کے خلاف اپنی نظر کو رکھتے ہوئے, مظلوم کا ساتھ دیتے ہوئے. ایسا نہ ہو آپ کہیں ظالم کے اور ظلم کی تقویت کا سبب بن کر اس کام کو انجام دے رہے ہوں تو پھر آپ اپنے ہدف کے خلاف جا رہے ہوں گے. آپ یقیناً ان تمام مراحل کو انجام دیں چونکہ اس کے بغیر دین آگے نہیں بڑھ پائے گا. ہمیں اور آپ کو یقیناً ان تمام کاموں کو انجام دینا ہوگا. میں عرض کر رہا ہوں اس کے بغیر دین آگے نہیں بڑھ پائے گا, لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, آپ کا کام کہیں نہ کہیں ظالم کے خلاف جا رہا ہو, ظلم کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہو. کیوں؟ ہدف نہائی وہ ہے, اس طرف ہے جس میں آپ, میں نے اور آپ نے پہنچنا ہے. اب مجھے آپ کے کم ریئیکشنز کی وجہ سے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آگے ہم آگے بڑھنے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, لیکن میں ایزیوم کرتا ہوں, فرض یہ لے لیتا ہوں کہ آپ ادھر تک آ کر آگے بڑھنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اگلے فیز میں داخل ہوتا ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں معاشرے میں اگر ظلم سے لڑنا ہے تو کام کہاں سے کرنا شروع کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, بس اب تک جو میں نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ تلاوت قرآن کریم, تجوید وغیرہ پہ کام کریں گے اور اس کا کرنا بہت ضروری ہے. ہم میں سے کچھ لوگ فقہ اور احکام پر محنت کریں گے اور اس کا کرنا بہت ضروری ہے. ہم میں سے کچھ لوگ مراسم کے اوپر محنت کریں گے, اور ممکن ہے کہ چند افراد ان تمام چیزوں کے اوپر ایک ساتھ بھی کام کر سکتے ہوں, یہ بھی ممکن ہے. لیکن ان سب کے پیچھے جو ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی وہ یہ کہ ہمارے یہ سارے کام مل کر معاشرے کے اندر ظلم کا خاتمہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ہدف ہے جو اللہ نے اپنے آخری ولی اور وصی کی تشریف آوری کے لیے معین فرمایا. صحیح, اب اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے میں دنیا میں کوئی بھی کام دین کے نام پر کر رہا ہوں, میں ظلم کا مقابلہ کروں گا کیسے, اس ظلم کے مقابلے کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. اور میں پھر عرض کروں گا اگر ظلم کا مقابلہ ہو سکا تو یہ ساری چیزیں آگے بڑھیں گی, ورنہ ہم پھر کہیں نہ کہیں کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے. میں اس بات کی تشریح کے لیے آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر،
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.
آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ظلم کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ کام حل نہیں ہو پائیں گے. اب مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے. سب سے پہلے اس بات کا تجزیہ کیجیے گا معاشرے میں ظلم آیا کہاں سے ہے. شاید اگر میں کہیں اور یہ باتیں کر رہا ہوتا تو اس کو اتنی زیادہ دور تک لے جانے کی ضرورت نہیں تھی. میں آپ کی خدمت میں چند آیات کریمہ عرض کرتا اور اس کے بعد معاملے کو ختم کرتا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ موقع اچھا ہے آپ کا اور میرا ذہن اس تجزیہ اور تحلیل سے گزر جائے معاشرے میں ظلم کہاں سے آیا ہے جس سے مجھے اور آپ کو لڑنا ہے. اور میں نے عرض کیا آپ کے اور میری تمام کارروائیوں کے پیچھے جو ہدف بن رہا ہے وہ اسی ظلم سے لڑنا ہے. مثال جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اگر آپ ظلم سے نہیں لڑ رہے ہیں تو آپ کی کام مؤثر نہیں ہو پائیں گے. وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے اور تمام انبیاء نے کیوں بار بار ظالموں کو للکارا. میں ایک سیناریو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور ان سے کہا اے موسیٰ ہم تمہیں نبوت دیتے. اس کے بعد جو پہلا اسائنمنٹ دیا وہ کیا دیا، تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ یہ طاغی ہے، یہ باغی ہے. اچھا آپ ذرا تصور کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت لے کر آئیں، وہ نہیں آئے اپنے معاشرے کے اندر ایک عبادت گاہ تعمیر کریں کہ لوگ عبادت کریں. آپ کو سب کو اچھی طرح سے پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اترے سیدھے فرعون کے دربار میں پہنچ گئے اور وہاں جا کر کہا کہ تم نے ظلم کیا، میری قوم کو آزاد کرو. ہوا یہ عملاً یہی ہوا. اللہ کے نبی جب تشریف لائے، جیسی تشریف لائے لوگوں سے کہا بت پرستی غلط ہے، بت پرستی چھوڑ دو. ان تمام مراحل کو طے کرنے کے بعد جو میں نے آپ کی خدمت میں صادق اور امین ہونے کے حساب سے عرض کیے تھے، جیسے دین کا آغاز کرتے ہیں یہ لوگ ظالم کو للکار دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا، تمام انبیاء اپنے اپنے دور کے ظالموں کو للکارتے ہیں. یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ نہ کریں یہ تمام تعلیمات پھر ظالم کی خدمت میں قرار پا جائیں گی. آپ لوگوں کو قرآن سکھائیں گے، سب سے خوبصورت تلاوت قرآن کرنے والا اس ظالم کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کی مدح و ثنا کر رہا ہوگا. آپ لوگوں کو احکام سکھائیں گے، سب سے اچھا احکام بیان کرنے والا اس ظالم بادشاہ کا قاضی القضات بنا ہوا ہوگا. یہ سب ہوگا. آپ بہترین مراسم برپا کریں گے، اس مراسم کے ذریعے سے وہ ظالم فائدہ اٹھا رہا ہوگا. یہ سب ہوگا اگر آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو اپنا پہلا نصب العین قرار نہیں دیا. اللہ کو پتا تھا میں دین بھیجتا جاؤں گا، یہ ظالم میرے ہی دین کے اوپر کھڑے ہو کر فائدے اٹھاتے چلے جائیں گے. اور اشارتاً عرض کرتا چلوں یہ وہ حقیقت ہے جو سید الشہداء نے احساس فرمائی تھی کہ اب اگر جہاد نہ کیا اور مقاتلہ نہ کیا تو یزید اور امثال یزید اس پورے دین کے حاکم ہوں گے، سارے لوگ دین کے نام پہ یزید سامنے جھکے ہوئے بیٹھے ہوں گے، کسی میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی. پھر دین کا اختتام تھا پھر یہ کہ دین جس سے لڑنے آئے اسی کی خدمت میں قرار پا جائے. بدقسمتی سے اس وقت یہی ہو رہا ہے، اس وقت دنیا کے اندر ادیان دنیا کے ظالموں کی خدمت میں قرار پا گئے اور انہوں نے اپنے ٹرک کو بہت آسانی سے انجام دیا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت ہی آسان کام ہے، آپ کسی بھی دینی مراسم کے اندر چلے جائیے، بے تحاشا پیسہ لٹانا شروع کر دیجئے دینی مراسم کے نام پر، خود بخود دینی مراسم آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے. کیوں؟ کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کہ ہم دین کے نام پہ ظلم سے لڑنے آئے تھے، ظالم کے ساتھ بیٹھنے نہیں آئے تھے. کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، حکمت ہمارے ذہن سے ختم ہو گئی. اب آپ کو اور مجھے اگر خدا نے متعال یہ توفیق دے کہ ہم کسی طریقے سے اس حکمت کو زندہ کر سکیں، اور اس کو زندہ کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے انالیسس ابھی کروں گا، لیکن آپ کے اور میرے سامنے ایک بہت سادہ سا جملہ ہے، وہ یہ کہ جس سے لڑنے کے لیے میرے مولا تشریف لا رہے ہیں میں اس کے ساتھ کیسے بیٹھ جاؤں. آپ ایک سادہ سا نصب العین لے سکتے ہیں. ویسے تو میں ابھی اس کا انالیسس کروں گا کہ ہم ظالم کو پہچانے کیسے، ظلم پھیلتا کیسے ہے، لیکن آپ اپنے ذہن کے اندر کم سے کم ایک سادہ سا سوال کر لیں، وہ یہ کہ جس آدمی کے ساتھ مجھے بیٹھنے کی دعوت دی جا رہی ہے امام وقت اس کے ساتھ بیٹھنے پہ خوش ہوں گے؟ اگر آپ کو لگتا ہو کہ امام وقت اس کے ساتھ بیٹھنے پر خوش ہوں گے، آپ ضرور تشریف لے جائیے، اس کے ساتھ ہمکاری کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کے ساتھ مل کے کام کریں. لیکن اگر آپ کے ذہن میں خود یہ احساس آ رہا ہے کہ نہیں یہی تو وہ ظلم ہے جس سے لڑنے کے لیے میرے مولا تشریف لا رہے ہیں، پھر آپ کیوں ساتھ دیں گے؟ پھر آپ کیوں ہمکاری کریں گے؟ اچھا اس وجہ سے ہم کاری کریں گے کہ یہ دو مجلسیں برپا کرتا ہے جس سے لڑنے کے لیے خود امام تشریف لا رہے ہیں، اگر وہی جماعت بھی کروا رہا ہے پھر یہ وہ جگہ جہاں مجھے اور آپ کو بہت ہوشیاری کے ساتھ دیکھنا پڑے گا ہمیں معاشرے میں کام کس طریقے سے کرنا ہے، اور اس معاشرے کے اندر ظلم کرنے والوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کو لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے حربے کون سے اختیار کرنے ہیں، وہ آپ کی طرف سے حق دینے کے تمام ذرائع کے اوپر پہلے سے حاکمیت اختیار کر چکے ہیں، وہ بہت ہوشیار تھے ہمارے مقابلے میں، انہوں نے پہلے سے دیکھ لیا تھا کہ لوگوں کو رام کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں جو ان کے ظلم کے اہداف میں کارآمد ہو سکتی ہیں، انہوں نے اس سب پہ کنٹرول کیا ہوا ہے. آپ دین کے ذریعے لوگوں کو جگانا چاہتے تھے نا، دین ان کے ہاتھ میں ہے، آپ میڈیا سے لوگوں کو جگانا چاہ رہے تھے، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، آپ لکھ کر جگانا چاہ رہے ہیں، ساری صنعت ان کے ہاتھ میں ہے. اب آپ تصور فرمائیے آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کس راستے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پہلے اچھی طرح انالیسس کر لیں یہ ظلم آتا کہاں سے. اچھا اس انالیسس کا ایک اور فائدہ بھی ہے، بہت معذرت کے ساتھ لیکن اس کو سوچتے ہوئے، کہیں میں اور آپ بھی اسی ظالم کا ایک حصہ نہ بن جائیں. تھوڑا سا وقت دیتے ہیں، دیں میں چند منٹس آپ سے لوں گا، ہم یہ دیکھیں عیسائیت کے ساتھ کیا ہوا. چند منٹس لیتے ہیں، اس وقت کی جو عیسائی سوسائٹی ہے، کرسچن سوسائٹی، اس کے ساتھ ایسا ہے کہ انہوں نے دین کو ایک سائیڈ میں رکھ لیا ہے، البتہ وہاں پر بھی دین دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، لیکن انہوں نے بھرپور کوشش یہ کی، انہوں نے دین کو ایک سائیڈ میں رکھ دیا. دین کو ایک سائیڈ میں رکھنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ بھائی تم لوگوں کو اگر زندگی کے اندر نفسیاتی پریشانیاں آتی ہوں چرچ چلے جایا کرو، اتوار کے اتوار چرچ جاؤ، وہاں پر کچھ عبادتیں کر لیا کرو. وہاں پہ ایک کارنر بنا ہوا ہوتا ہے چرچ کے اندر کانفیشن کے لیے. کانفیشن کیا ہوتا ہے؟ اعتراف. تو اس میں ہے کہ ایک لکڑی کا ایک وہ جالی لگی ہوئی ہوتی ہے، لکڑی کی جالی کے ادھر پادری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، آپ لکڑی کا جالی پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں میں آپ کے سامنے اعتراف کرنے آیا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں کہو. پھر آپ اپنے گناہوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ خدا بخش دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو وہ کہتے ہیں بھائی دین کا کام یہ ہے لوگوں کو تسلی دے، تسلی دے لے کے لیے ہم نے چرچ بنائے ہوئے، اتوار اتوار وہاں جائے، وہاں پہ جا کے اپنے دو چار اعترافات کر لے، دو چار چیزیں اللہ سے دعا میں مانگ لے، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. گھر آئے، اب جو گھر آئے گا تو کیا شروع ہوگا؟ اب دنیا شروع ہو جائے گی. انہوں نے دین اور دنیا کی یہ تقسیم کر کے معاملے کو حل کر لیا. اچھا یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوا ہے کہ گزشتہ صدیوں میں دین کا ایک کردار رہا ہے وہاں پر. وہ کیا کردار رہا ہے؟ ان کے معاشروں کے اندر تین گروپ پائے جاتے تھے جو بہت طاقتور تھے، ایک بادشاہ تھا، ایک زمیندار تھا، اور ایک دیندار پادری. جب زمینداری کا دور ختم ہو گیا تو سرمایہ داری کا دور آ گیا تھا، تو بادشاہ سرمایہ دار اور پادری تھا. پادری نے صرف ایک سادہ سا کام کیا، اس نے بادشاہ اور زمیندار سے کہا میں تمہاری تائید کروں گا، تم میری تائید کرنا. تو تینوں کا ایک ٹرائکا بن گیا، ایک ٹرائنگل بن گیا، بادشاہ، زمیندار اور پادری. پادری کا کام یہ تھا لوگوں سے کہ یہ دونوں صحیح ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. ان کا کام یہ تھا کہ اس کو لوگوں کے اندر پینیٹریٹ کرنے کے لیے، نفوذ کرنے کے لیے جگہ دے دیں. میں ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں بعض لوگ برا مانیں گے، لیکن ذرا تحمل سے سن لیجئے گا. آپ کبھی بھی یورپ تشریف لے جائیں، آپ کو پرانے زمانے کی سب سے بڑی بلڈنگز چرچ کی ملیں گی. اس وقت بھی لندن چلے جائیے، وہاں پہ ایک عجیب مصیبت بن گئی ہے لندن کے اندر. لندن میں مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہزاروں چرچ کی بلڈنگز ہیں جو لندن کے اندر ہیں. کب کی بنی ہوئی ہیں؟ 400 سال پہلے کی، 500 سال پہلے کی، انتہائی خوبصورت بلڈنگز ہیں. اس زمانے میں جب لوگ جھونپڑیوں میں رہ رہے تھے، چرچ بہت بڑے بڑے بنے ہوئے تھے، 400-400 سال، 500-500 سال، 1000 سال پرانے چرچ. میں تو خیر میں خود بھی جا کے دیکھ کر آیا ہوں، بالکل بہت اچھی خوبصورت بنے. اب سوچیں بلڈنگ ایسی بنی ہوئی ہے 1000 سال سے کھڑی ہوئی، ہلی نہیں ہے اپنی جگہ سے، صحیح ہے. یہ کن لوگوں نے بنائی ہیں؟ یہ ان لوگوں کے پیسے سے بنی ہیں جو خود جھونپڑیوں میں رہ رہے تھے. اب ان لوگوں کو ان بلڈنگز کا کچھ نہیں پتا کرنا کیا ہے. پہلے مسلمان جب یورپ گئے تو انہوں نے ان بلڈنگز کو خریدنا شروع کر دیا، اسے ایک بلڈنگ لیتے تھے اس کو مسجد بنائی، دوسری بلڈنگ مسجد بنائی. پھر انہوں نے دیکھا بھائی ہمارے سارے چرچ بک رہے ہیں، مسلمان سارے مسجد بنائے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس پہ پابندی لگا دی، کہا کہ بھائی اب کوئی چرچ نہیں بکے گا جس کے اندر مسجد بنے گی. تو اب ان کو خود نہیں پتا ان بلڈنگز کا کرنا کیا، پبلک تو ہے ہی نہیں اس کے اندر. لیکن جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ ساری بلڈنگز کب بنی ہیں؟ جب لوگ انتہائی غریب تھے. کیا ان بلڈنگز کے بننے نے ان کے دین کو بچا لیا؟ نہیں. اس پہ سوچئے گا آپ کا معاشرے میں کردار کیا ہے؟ اگر ہمارا اور آپ کا کردار چند ظاہری چیزوں پر کام کرنے کا ہے معاشرے میں نہیں بچیں گے ہم. اگر ہمارا اور آپ کا کردار چند ظالموں کا ساتھ دینے کا ہے ہم معاشرے میں نہیں بچیں گے. یہ دونوں تجربے عیسائی اپنے علاقے کے اندر کر چکے ہیں اور شکست کھا چکے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا؟ دو پوائنٹس عرض کیے. انہوں نے بادشاہ اور زمیندار کا ساتھ دیا تھا اپنی گدی کو بچانے کے لیے. انہوں نے اس گدی کو بچا کر پیسہ حاصل کیا, اس پیسے سے پورے یورپ کے اندر بہترین کام کیے اپنی دانش میں, لیکن نہیں بچ سکے. کیوں نہیں بچ سکے؟ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا, لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا. جس ظلم سے لڑنے آئے تھے اسی ظلم کے حامی بن گئے تھے. اب آپ کو اور مجھے جو کرنا پڑے گا اگر ہم اس تجربے سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, معاشرے کے اندر ظلم کا مقابلہ کرنا سیکھیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو ذمہ داری دی ہے. اب میں واپس آتا ہوں دوبارہ اس تحلیل کے اوپر کہ ظلم بنتا کہاں سے ہے, اور ہم اس کو پہچاننے کی کوشش کریں تاکہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ میں اور آپ اس ظلم کا حصہ نہ بن جائیں کسی طریقے سے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. میں ڈر رہا ہوں کہ اس پچھلے پوائنٹ کو جو میں نے عرض کیا آپ میں سے بعض لوگ کسی اور طریقے سے لے کے بیٹھ جائیں گے, اور ایک دوسرے کی طرف معنی خیز ہنسی کرتے ہوئے تو میں نے بھی دیکھ لیا ایک دو کو, تو مجھے ڈر ہے کہ آپ اس کو کسی اور طرح سمجھیں گے. لوگوں کے کام آئیے. اگر آپ کی بلڈنگ بھی لوگوں کے کام آئی آپ بچ جائیں گے. اس سے مت ڈریے گا کہ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. اگر آپ کی بلڈنگ بھی لوگوں کے کام آئی آپ بھی بچیں گے اور آپ کی بلڈنگ بھی بچے گی. لیکن اگر آپ لوگوں کے کام نہیں آئے تو بلڈنگ نہیں بچائے گی. یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. صحیح, بس اس چیپٹر سے باہر آ جائیے. آپ کے اوپر کوئی طنز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا. ظلم بنتا کیسے ہے؟ ظلم بننے کی بہت سادہ سی ایک جڑ ہے. اگر آپ اس جڑ کو کنٹرول کر گئے نہ آپ ظالم بنیں گے نہ آپ ظالم کا ساتھ دیں گے. اور اگر آپ اس جڑ کو کنٹرول نہ کر سکے تو چاہے لاکھ آپ قرآن فرفر پڑھ رہے ہوں گے آپ ظالم کا ساتھ دیں گے, اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ خود بھی کہیں ظلم نہ بن جائے. وہ سادہ سی جڑ کہاں پر ہے؟ سادہ سی جڑ ہے نفسانی خواہشات کی پیروی میں. یہاں سے ظلم بنتا ہے. اگر کسی شخص کے اندر نفسانی خواہشات کی پیروی ہے یہ ظلم کا درخت بننے کے لیے تیار ہے. یہ ظلم کا درخت بنے گا. ظلم کا درخت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک ایسی جگہ جس کے نیچے بہت سارے ظلم پروان چڑھیں گے. وہ ایک شیلٹر دے دے گا, اس کے نیچے ظلم پڑھیں گے. کچھ لوگ درخت کے لیے, کچھ لوگ ظلم کے ساتھی ہیں, کچھ لوگ ظلم کے بانی ہیں. آپ نہ ظلم کے ساتھی بنیں نہ آپ نعوذ باللہ ظلم کے بانی بنیں. مقابلہ کہاں سے شروع کریں؟ اپنی نفسانی خواہشات سے. ہر وہ شخص جو نفسانی خواہشات میں بہہ رہا ہوگا یا ظلم کا بانی بنے گا یا ظالم کا ساتھی بنے گا. اور ہر وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہشات سے لڑنا جانتا ہوگا خدا اس کو محفوظ کرے گا, نہ یہ ظلم کا بانی بنے گا نہ ظالم کا ساتھی بنے گا. آپ کے سامنے چھوٹا سا ایک ٹاسک ہے, چھوٹا سا ایک کام ہے. وہ کام کیا ہے؟ اپنی غلط نفسانی خواہشات کا مقابلہ کر لیجیے. اور یہ جو خدا نمتان نے آپ کو اور مجھے ماحول دیا ہوتا ہے مدرسے کا, ایک محدود ماحول جس کو کنٹرولڈ ایٹماسفیئر ہم کہہ سکتے ہیں, یہ کنٹرولڈ ہوتا ہے نا. کچھ چیزیں موسم کے اعتبار سے کنٹرول ہوتی ہیں. باہر -10 ہوتا ہے, اندر آپ ہیٹر چلا کے آپ گرمی کو مینٹین کر لیتے ہیں. باہر مثال کے طور پر 40 ڈگری 45 ڈگری ہوتا ہے, اندر آپ اے سی چلا کے اس کے ٹیمپریچر کو کم کر لیتے ہیں. تو یہ بھی کنٹرولڈ ایٹماسفیئر ہے لیکن موسم کے اعتبار سے. آپ کے ہمارے مدرسے کنٹرول ایٹماسفیئر ہوتے ہیں گناہ اور ثواب کے اعتبار سے. باہر بے تحاشا گناہ ہو رہا ہوتا ہے, آپ کچھ کنٹرول کر کے اس کو ثواب میں تبدیل کروا دیتے ہیں. آپ ایک کنٹرول ایٹماسفیئر کے اندر ہیں. اس کنٹرول ایٹماسفیئر کے اندر گناہ کے بہت سارے چانسز پہلے ہی ختم کیے جا چکے ہیں, پہلے ہی ختم کیے جا چکے ہیں. اچھا یہ کام کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ آپ کا کام نسبتاً آسان ہو جائے. اب وہ جو گناہ کے بہت سارے چانسز ختم ہو گئے اس نے ایک مثبت کام کیا ہے, ایک منفی کام کیا ہے. ایک مثبت کام کیا کیا ہے؟ آپ کے سامنے گناہ کے چانسز بہت سارے پہلے سے ختم کر دیے, تھوڑے سے چھوڑ دیے, ان سے اب آپ لڑ لیں. اس نے منفی کام کیا کیا ہے؟ اس نے منفی کام یہ کیا ہے کہ وہ چانسز ختم کر دیے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں متقی ہوں. چانسز ہیں ہی نہیں, اس لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ متقی ہیں. آپ باہر جا کر تقویٰ ثابت کریں گے. ابھی ابھی تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کما ہی نہیں رہے تو کوشچن نہیں ہے کہ آپ حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کما ہی نہیں رہے. جب آپ کمانا شروع کریں گے تب کوشچن آئے گا کہ آپ کے ہاتھ میں حلال آیا یا حرام آیا ہے. ابھی تو کوشچن ہی نہیں ہے. ابھی تو یہ ماحول مدرسے کا ماحول ہے, اس کے اندر کون سی فحشا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کوشچن یا نہیں, کوشچن یہ جب باہر جائیں گے پھر کیا ہوگا, وہاں پہ ساری داستان شروع ہوگی. تو اس کنٹرول ایٹماسفیئر کے اندر بہت سارے گناہ کے اثرات توڑ دیے گئے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں پہ متاثر نہیں کرے گا. اور آپ کو جو چیلنج دیا گیا وہ تھوڑی سی جگہوں پہ چیلنج دیا گیا. اب وہ جو چیلنج ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مثلا چیلنج کن چیزوں کے اندر ہے؟ نمبر ایک, آپ جماعت میں آتے ہیں نہیں آ رہے ہیں. اچھا, عین ممکن ہے کوئی مدرسہ ڈنڈے کے زور پہ جماعت بھی کروا لے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے یہ بھی آپ کا چیلنج نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی فورس سے کروا لیا گیا ہے, یہاں پہ بھی آپ کا چیلنج نہیں ہوا. پھر آپ کا چیلنج کہاں پر آئے گا؟ آپ کا چیلنج وہاں پر آئے گا جہاں پہ آپ کا اختیار ہے. وہاں پر پتہ چلے گا آپ کیسے ثابت ہو رہے ہیں, آپ اپنی نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کر سکیں. لہذا جو مجھے سمجھ میں آیا ہے, اس محدود ماحول کے اندر جہاں بہت سارے گناہ کے چانسز ختم ہو گئے ہیں, آپ کے جو بہت سارے چیلنج ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آئیں گے. آپ کو اپنی کسی ساتھی کی بات بری لگی ہے, آپ میں درگزر کرنے کی طاقت ہے؟ یہ آپ کا چیلنج ہے. انتقام تو آپ ویسے ہی نہیں لے پائیں گے, آپ انتقام لینے کی کوشش کریں گے آپ کو شاید باہر نکال دیا جائے گا. درگزر کرنے کی طاقت ہے؟ آپ کا دل ٹھنڈا ہے یا ابھی بھی بغض بھرا ہوا ہے؟ آپ کا چیلنج یہاں پر آئے گا. آپ کو پتا ہے میں محنت نہ بھی کروں تو فرسٹ تو آ ہی جاؤں گا. اب آپ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ چیلنج یہاں پر ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے, اس ایکسٹرا ٹائم کو آپ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ دین کی تیاری میں استعمال کرتے ہیں یا برباد کرتے ہیں؟ چیلنج یہاں پر ہے. اچھا, آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو کرنا صرف اتنا ہے کہ جو آپ کی غلط نفسانی خواہشات ہیں ان سے آپ لڑنا سیکھ لیں. اب میں یہاں پہ تھوڑا سا روکتا ہوں, اللہ کی عبادت کے نظام کو دیکھتے ہیں. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو نظام دیا ہے وہ نظام کیسا نظام دیا ہے اس ظلم کے خلاف کام کرنے کے لیے؟ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر.
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.
وقت اختتام کی طرف ہے, میں اس کو فوراً سمیٹنے کی طرف لے کے جاتا ہوں. اپنے آپ سے پوچھے گا اللہ نے روزہ کیوں واجب کیا ہے؟ ہمارے پاس دو تین طرح کی روایات موجود ہیں. ایک روایت میں لکھا ہے کہ روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ امیروں کو پتہ چلے کہ غریبوں کے اوپر کیا بیتتی ہے جب وہ بھوکے رہتے ہیں. بہت معقول ظاہر ہے کہ پتہ چلتی ہے بات. اینڈ میں جا کر ایک بات سمجھ میں آتی ہے, یہ بھی روایت کے اندر موجود ہے, وہیں سے سمجھ میں آتی ہے. وہ یہ کہ روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ نفس سے لڑنے کی پریکٹس ہوتی رہے. نفس سے لڑنے کی پریکٹس ہوتی رہے. کیا مطلب؟ آپ کو نہیں معلوم آپ کو اپنے نفس سے کن کن جگہوں پہ لڑنا ہے. خدا نے مطالعہ کیا کرواتا ہے؟ بھوک اور پیاس میں آپ کو نفس سے لڑنے کی پریکٹس کروا رہا ہے. فطری ترین خواہشات ہیں بھوک اور پیاس, جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ بالکل جائز ہیں. کیوں خدا لڑوا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے ظلم سے لڑنے کے لیے بہت ساری اور خواہشات کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا. وہ آپ سے کہہ رہے ہیں ان دو کو لڑ کے دیکھو. اگر آپ واقعاً اچھا روزہ رکھیں گے آپ کا نفس پہ کنٹرول بڑھے گا, اور اگر روٹین میں روزہ رکھیں گے آپ کے نفس پہ کنٹرول میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. کل مطلب جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے اس دنیا کے اندر, جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے, وہ اس ایک کنٹرول کے لفظ میں چھپا ہوا ہے. اب میں ان تمام باتوں کو سمیٹتا ہوں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں, تمام باتوں کو جمع کرتے ہیں. اگر مجھ سے کوئی یہ کہے, اور مجھے یاد دلانا پڑتا ہے تاکہ میں اپنی بات میں وزن بنا سکوں, مجھے طالب علم بنے ہوئے اب تقریباً 28 سال ہونے والے ہیں, 28 سال ہونے والے ہیں. اس 28 سال کے تمام مدت کے بعد اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کوئی ایک لفظ بتاؤ جس میں دین اسلام کی روشنی میں کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے, ایک لفظ, جملے کی بات نہیں کر رہا ہوں, آیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک لفظ جس میں دین اسلام کی روشنی میں کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے, تو میں اس لفظ کو کہوں گا کنٹرول. بس اس میں ساری کامیابیوں کا راز چھپا ہوا ہے. جسے کنٹرول آتا ہے وہ میدان جیتے گا, وہ انبیاء کے ساتھ بیٹھے گا. جسے کنٹرول نہیں آتا اسے کچھ نہیں ملے گا. وہ ضائع ہو جائے گا. اس پوری کائنات کے نظام میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ کہ آپ دین دیں. دین کو دینے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ کسی نہ کسی لیول پہ جا کے ظالم سے لڑنا ہے. جب آپ کو ظالم سے لڑنا ہے تو وہ کیا کرے گا اور آپ کیا کریں گے؟ ظالم آپ کے سامنے خوف رکھے گا اور لالچ رکھے گا. کنٹرول ہوگا تو آپ جیت جائیں گے, کنٹرول نہیں ہوا آپ ہار جائیں گے, یا لالچ کے سامنے ہار جائیں گے یا خوف کے سامنے ہار جائیں گے. یہ لب لباب ہے تمام اس گیم کا. بس اذان محترم, آپ کے اور میرے ذمے بہت اچھا کام آیا ہے. آپ کے اور میرے ذمے میں انبیاء کے راستے پر چلنا نصیب ہو گیا. یہ راستہ بالکل پل صراط کی طرح ہے, چل گئے تو جنت ہے ورنہ نیچے جہنم ہے. اگر آپ اس راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں آپ کو یہ طے کرنا ہوگا آپ کو معاشرے میں کیا کرنا ہے. میں سب کو سمرائز کرتا ہوں پہلے پوائنٹ سے. پہلے پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اما ما ینفع الناس فیم کو سفل عرض, جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین پہ باقی رہے گا. آپ طالب علمی کے دوران یہ طے کر لیں آپ لوگوں کو کیا دینا چاہتے ہیں. دین سے پہلے, دین سے پہلے آپ لوگوں کو کیا دینا چاہتے ہیں. اور نبی کے صادق اور امین ہونے کی مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, معاشرے کی ایک ضرورت جو اللہ کے نبی نے پوری کی تھی. پھر آپ کی خدمت میں تین اسٹیجز عرض ہوئے تھے کہ تین مختلف سطح پہ آپ اپنے کام کو سوچ سک رہے ہیں. مثال کے طور پر تلاوت کے اندر ایسی میں نے سمبولک تین اسٹیجز بنائے تھے, یعنی ایک ظاہر, اس کے پیچھے اور اس کے پیچھے. ان تینوں کے پیچھے ہم نے عرض کیا, ان تینوں کے پیچھے ایک اور داستان ہے, وہ یہ کہ آپ کو ظلم سے لڑنا ہے. چونکہ آپ کا جو اصلی ایجنڈا ہے وہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا فروغ ہے. اس کے بعد عرض ہوا کہ یہی وہ ایجنڈا ہے جو امام تشریف لا رہے ہیں لے کر. اور اس کے بعد سمرائز کیا گیا کہ ظلم کہاں سے پھیلتا ہے. ظلم پھیلتا ہے نفسانی خواہشات کی پیروی سے. اگر آپ بریفلی عرض کرتا چلوں, نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 50 ضرور دیکھ لیجیے گا. صبح بھی میں نے اشارہ کیا تھا, ابھی پھر عرض کر رہا ہوں. مولانا مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں, اعلی اللہ مقاموں کی ترتیب میں خطبہ نمبر 50 نہج البلاغہ کا ضرور دیکھ لیجیے گا. سکون سے بیٹھ کے دیکھیے گا. مختصر سا خطبہ ہے, نفسانی خواہشات کی پیروی سے شروع ہوگا. اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں, واقعی تیاری کرنا چاہتے ہیں, یعنی میں بالکل یوں تصور کر رہا ہوں جیسے آپ سب میرے جو طالب علم ہوں یہاں پر, جو میرے اس ایج میں آ سکیں, آپ میرے فرزند ہوں, میرے بیٹے ہوں, تو میں کیا نصیحت کروں گا؟ ایک نصیحت کروں گا, کنٹرول کرنا سیکھو. بس کنٹرول کرنا سیکھو. جتنا آپ کے اندر یہ طاقت ملکہ کی حد میں پہنچ گئی, آپ انبیاء کے ساتھ بیٹھیں گے. اور خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, آپ کے پاس علم کا ڈھیر لگ گیا اور کنٹرول نہیں ہوا, آپ پھر ظالم کا حصہ بن جائیں گے, آپ ظالم کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. بس اس کام کے اوپر زیادہ سے زیادہ محنت کریں. اور اللہ کا جو عبودیت کا نظام ہے, بندگی کا نظام ہے, جس کو ہم عبادت تعبیر کرتے ہیں, یہ ساری عبادتیں کنٹرول کی طرف بڑھانے کے لیے. آپ نماز کے اندر کنٹرول کو دیکھیں گے, روزے کے اندر دیکھیں گے, حج کے اندر دیکھیں گے, زکوٰۃ اور خمس اور جہاد کے اندر, سب کے اندر ایک کنٹرول دیکھیں گے. بغیر کنٹرول کے ان میں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہو پائے گی. تو اعزان محترم, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے طالب علم ہونے کے ناطے میں اور آپ ایک ایسے راستے پر ہیں جہاں پر میں اور آپ معاشرے کی, دین کی بہت بڑی خدمت کر سکتے ہیں. اور یہ معاشرہ دین پسندی کے دور میں دین لینے کے لیے تیار بھی ہے. لیکن دو اسٹیجز بنائیے گا. نمبر ایک, آپ کو دین دینے سے پہلے لوگوں کو کوئی ایسی چیز دینی ہے جو ان کی بھی ضرورت ہے اور آپ کے لیے دینا جائز ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول نے صداقت اور امانت لوگوں کو دی. اور دوسرے اسٹیج میں آپ دین دینے میں کامیاب ہو جائیں. اور جب آپ دین دینے کی طرف جائیں, ان کی طرف جانے سے پہلے آپ کے اندر جو ملکہ ہونا چاہیے وہ کنٹرول کا ملکہ ہونا چاہیے. اگر آپ کے اندر یہ کنٹرول کا ملکہ نہیں ہے, اس کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے, آپ یقین فرمائیے کہ آپ کی زندگی اچھی زندگی میں بہت مصیبت رہ جائے گی. بس اس کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر اپنے کنٹرول کو بڑھانے کی کوشش کر لیجئے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چیلنج لے لیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے لیے چیلنج بنائیں. میں اب اس کو بڑھاؤں گا تو پھر ظاہر ہے آپ کا وقت ویسے ہی گزر رہا ہے اور آپ کا ظاہر مطالعاتی ایام ہے. میں اس میں آپ کے لیے کوئی مزاحمت نہیں بنانا چاہوں گا. اور لیکن اس بات کو صرف عرض کرتا کروں, کنٹرول بڑھانے کے لیے کیا کریں, چھوٹے چھوٹے چیلنجز بنائیں اپنے لیے. مثال کے طور پر آپ نے ایک چھوٹا سا چیلنج بنا لیا, رات کو سونے سے پہلے وضو کروں گا. بستر پہ لیٹ جائیں, یاد آئے وضو نہیں کیا, جائیں پہلے وضو کر لیں, آپ کا کنٹرول بڑھے گا. چھوٹا سا اپنے لیے ایک چیلنج رکھ لیں, وہ یہ کہ ہر روز صبح سورہ دہر پڑھوں گا. سورہ انسان کی ایک تاثیر ہے سورہ دہر. اس میں کنٹرول میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں کنٹرول میں اضافے کے لیے بہت تاثیر ہے۔ اس کو ہر روز صبح پڑھنے کی کوشش کریں، چھوٹے چھوٹے اہداف بنائیں، جتنا آپ چھوٹے چھوٹے اہداف کو مستقل مزاجی کے ساتھ حاصل کریں گے آپ کا کنٹرول بڑھتا رہے گا، اور اس کنٹرول کی ایک جگہ یہ آئے گی کہ آپ کو کام کو کرنے کے لیے کرنا نہیں ہوگا، ارادہ ہی کافی ہوگا، آپ ارادہ کریں گے اور کام ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ خدا آپ کی کنٹرول میں بہت طاقت دے چکا ہے۔ تو آپ اپنے کنٹرول کو بڑھائیے، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کو بڑھائیے، اپنی عادتوں پہ کنٹرول کو بڑھائیے۔ اگر کل خدا تعالیٰ نے توفیق دی تو میں عادات کے اوپر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، عادتوں کے ذریعے انسان کیسے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں اور اپنی دین اور معاشرے کی خدمت کر سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آخر پروردگار سے دعا ہے، پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں دین کے نام پر چلنے کی طاقت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، پرچم دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، جو کوئی جہاں کہیں بھی دین کی عزت اور نصرت کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، دشمنان دین قابل اصلاح نہ ہو تو باسل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار، مومنین بحرین پر، پاکستان کے مومنین پر، دنیا میں مختلف جگہوں پر مومنین پر ظلم ہوا ہے، پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، دشمنان اہل بیت اگر قابل اصلاح نہ ہو واسل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار، تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں پر رحم فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما، جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں بحق و سرائے کربلا آزادی و رہائی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، اس زمانے میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں ان شہداء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں پاک پروردگار، تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار، مولا اور آقا، امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔